कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में,
कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुजाकरे में।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله 1445 نجری کے شوال شریف کی 26ویں شب ہے۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیاد درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 26، فرض حج کرو بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب۔
سیدی یہ سوال عرض کرنا تھا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی کسی بات پر قسم کھا لے تو کیا ہمارا اس کی بات کا یقین کر لینا ضروری ہے؟ کچھ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما۔
قسم ہی شرط نہیں، ایک مسلمان جب کوئی بات کر رہا ہے اس کو مان لینا چاہیے، کہ مسلمان کا جو کام ہے نا، بات ہے کام ہے، تو ان کو حسن زن پر محمول کرنا حتی الامکان یہ واجب ہے۔ ہاں کوئی سا قرینہ ہے، یہی بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور بات بھی عقل کے خلاف کر رہا ہے، وہ پھر وہ صورتیں الگ بنیں گی، ورنہ خامہ کا کوئی بات کرے تو ہم اس ہر ایک کو جھوٹا ہی سمجھیں گے کیا، اور اس کو قسم کھلائیں گے قسم کھا کر بتا، تو جو جھوٹ بولتا ہے اور قسم بھی تو جھوٹ ہی کھا سکتا ہے، البتہ قسم سے ذرا تاکید ہو جاتی ہے اور بات مضبوط ہو جاتی ہے اور یقین جلدی آتا ہے، لیکن جھوٹی قسمیں کھانے والے بھی پڑے ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوال عرض ہے کہ کیا حجام کی مزدوری اجرت حلال ہے یا حرام؟
سر نائی کی اجرت خبیث کہا اس کو، حجام کی اجرت، وہ اس وجہ سے کہ یہ داڑھی مونڈتا ہے، خشکشی کرتا ہے، شریعت سے چھوٹی کر دیتا ہے، تو اس کی اجرت جو ہے داڑھی مونڈنے کی، اور یہ حد شرع سے یعنی ایک مٹھی سے کم کرنے کی، جو کہ گناہ کا کام ہے، اور آج کل غالب اکثریت یہ کر رہی ہے گناہ کا کام، تو اس کی اجرت خبیث ہے، خبیث یہ بھی حرام ہوتی ہے۔ کم از کم ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، اور مونڈنا یا منڈوانا دونوں حرام ہے، چونکہ حرام کام پر اجارہ کرنا ناجائز و گناہ ہے، لہذا اس کی اجرت حرام ہے، جس سے یہ اجرت لی ہے اسے واپس کرے، وہ نہ رہے ہوں تو ان کے ورثہ کو دے، اور اگر پتہ نہ چلے تو فقیروں پر اسے صدقہ کر دے، لیکن یہ کہ یہ حرام ہے، گناہگار ہے جو اس طرح اجرت پر داڑھی مونڈتا ہے۔ ماشاءاللہ کوئی کوئی ایسے ہیں چوٹ کھائے ہوئے، وہ لگا دیتے ہیں لکھ کر کہ ہمارے یہاں داڑھی نہیں مونڈی جاتی اور ایک مٹھی سے نہیں گھٹائی جاتی، تو سر کے بال بناتے رہیں، یا جس کی ایک مٹھی ہو گئی ہے اب اس کی ایک مٹھی سے زائد ہے یہ بال کترتے رہیں، لیکن پرابلم یہ لوگ خط بنواتے ہیں، اب خط میں بھی یہ ڈیپ چلے جاتے ہیں، آدھا گال بھی چھیل ڈالتے ہیں، حالانکہ داڑھی جو گالوں پہ جمتی ہے پتہ ہی نہیں لوگوں کو، داڑھی گالوں پہ جمتی ہے، یعنی یہ قلمے ہیں، یہ ادھر یہ کان کی طرف دیکھیں گے نا، کان کی لو کی سیدھ میں تقریباً یہ دیکھو ہڈی ابری ہوئی آپ کو لگے گی، تو یہ اس کے اوپر قلمے ہوتی ہیں سر کے بالوں کی، اور یہ یہاں سے پھر یہ کہ یہ داڑھی شروع ہو جاتی ہے، یہ داڑھی کی حد ہے سمجھو، یہاں سے شروع ہونے کی بگنگ، یہاں سے اب شروع ہوئی تو یہ ساری تھوڑی کا ہڈی جو ہے اس پر، پھر یہ سارے گالوں پر، یہ سب داڑھی ہے، یہ ہونٹوں کے نیچے بھی داڑھی ہے، تو ابھی کیا وہ گالوں پر، اگر گال کے اوپر بعض وقت روئیں ہو جاتی ہیں جو وحشت محسوس ہوتی ہے، عجیب عجیب سی لگتی ہیں، تو وہ روئیں کاٹ سکتے ہیں، وہ داڑھی سے الگ ہی نظر آتی ہیں، لیکن یار لوگ یہ داڑھی کو ڈیپ جاتے ہیں، اچھے خاصے مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو مسالہ پتہ نہیں ہوتا، گالوں پر داڑھی جمتی ہے، یہ گال کے اتنے، اچھا کہ میرے گال کے بال آپ کو نظر، سب داڑھی داڑھی ہی کے تو بال ہیں، داڑھی سے ملے ہوئے، کوئی الگ الگ تو محسوس نہیں ہو رہے، ہاں کبھی کوئی اکا دکا بال الگ سے وہ نکل جاتا ہے میرا، تو وہ کاٹ سکتے ہیں، وہ کاٹ بھی دیتا ہوں میں، کہ وہ پھر عجیب سا لگتا ہے، تو ایک تو یہ مسئلہ، تو یہاں بھی جو نائی یا اب تو اس کو پتا نہیں ہیئر کٹر یا ہیئر ڈریسر، وہ نام اب خوبصورت آ گئے، پہلے خلیفہ بولتے تھے، اجام بولتے تھے، اب اجام بولیں گے تو برا لگے گا، حالات تبدیل ہیں، جیسے امام پہلے مؤذن مؤذن بولتے تھے، اب مؤذن شاید بولنے سے ہو سکتا ہے مزہ نہ آتا ہو، تو اب نائب امام بولتے ہیں مؤذن کو، چلو ٹھیک ہے، اسی میں یہ خوش ہے تو ہم کو وہ الفاظ بولنے چاہیے جس سے یہ خوش ہو، تو مؤذن رسول اللہ تو مشہور ہے، مؤذن کو برا لفظ تو نہیں ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو خیر یوں مطلب یہ کہ ایک تو یہ گالوں والا مسئلہ داڑھی کا یہ لوگوں کو کم پتہ ہے، میں کئی بار بتا چکا ہوں، ادھر جو ماحول میں ہیں جو مجھے سنتے رہتے ہیں ان کو تو سمجھ آ جاتی ہوگی، لیکن جنرلی ہر مبلغ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، یہ ہر ذمہ دار کو پتہ نہیں ہوتا، بس بیچاروں کو تو یہ کر لیتے ہیں، یہ تو اب فتح رضویہ شریف کا اور یہ سب کا مطالعہ تو اتنا ظاہر ہوتا نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہوتا، سمجھ بھی نہیں آتی اتنی ہر ایک کو، علم کی کمی تو ہر جگہ پائی جا رہی ہے، اللہ توفیق دے ہمیں۔ اچھا دوسرا یہ کہ نچلا ہونٹ، یہ تو اوپلا ہونٹ ہے، اوپر والا یہ نچلا ہونٹ ہے، نیچے کا، اس کے نیچے جو بال ہے نا، اس میں بھی لوگ کچھ یعنی کہ کھانچے بناتے ہیں، تو یہ کھانچے جو بناتے ہیں نا، یہ بھی ناجائز ہے، جی ہاں، یہ ہونٹوں کے نیچے جتنے بھی بال ہیں سب کے سب داڑھی میں شامل ہیں، اب دیکھو میرے کٹے ہوئے نہیں شامل ہیں، کیا برا لگتا ہے یا کوئی عجیب سا لگتا ہے یا کوئی ویشی شکل ہو گئی، نعوذ باللہ، کچھ بھی تھی نا، تو یہ داڑھی سے ملے ہوئے نا، تو اس کو ملے ہوئے رہنے دو نا، تو نچلے ہونٹوں کے بال نکال دینا یہ بھی ناجائز ہے، لوگ تھوڑا یوں کریں گے تھوڑا یوں کریں گے، اتنے بیٹھے ہوں گے، انہوں نے بھی ان میں بھی کئی کیے ہوں گے، بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہ نائی جو بیچارے اہل علم نہیں ہوتا، اس کے حوالے داڑھی کر دیتے ہیں، تو وہ جو چاہتا ہے تراش خراش کر ڈالتا ہے، وہ اپنے حساب سے چل رہا ہوتا، معلومات ہوتی نہیں بےچارے وہ، تو اس لیے آپ، میں تو نائی کے حوالے نہیں کرتا داڑھی، وہ مطلب خود ہی کینچی لے کر، کینچی رکھی ہوئی ہے، کینچی یا کینچیاں، اپنے کینچی سے ہی پکڑ کے اور جو بھی کرنا ہوتا ہے میں خود ہی مطلب کر لیتا ہوں، اب کسی پر اعتماد کریں گے تو دل دک دک کرے گا کہ یار کوئی کچھ آگے پیچھے نہ کر دے، یہ کر بھی دیتے ہیں، بارہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پھنس جاتا ہے ان کو سونپ کے، یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں داڑھی کا، خود ہی پکڑ کے آپ یہاں سے پکڑیں ایک مٹھی سے زیادہ، یہاں سے پکڑیں ایک مٹھی سے زیادہ، ادھر سے ایک مٹھی سے زیادہ، اب وہ پھر ٹپ ٹاپ اور یہ نوکدار اور یہ ڈیزائن دار، پھر یہ نائی، پھر شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ پر، غیر شریع داڑیاں لوگ بنا رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے، ان کی تو کیا بات کریں، ان کو تو سیدھی سیدھی توبہ کرنے کا حکم ہے شریعت کا، کہ وہ توبہ کریں اور شریعت کے مطابق داڑھی رکھیں، اور جنہوں نے یہ ذہن جن کا ہے کہ میں نے رکھنی سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق رکھنی ہے، تو ان کے لیے یہی مشورہ ہے جس طرح میں اس کے خود اپنے ہاتھ سے کر لیں، کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی بڑا کوئی پہاڑ نہیں توڑنا پڑتا، ایک منٹ دو منٹ کا کام ہے، یوں دیکھو یوں پکڑ لی، اب زائد آ گئی، یہ مٹی سے زائد آ گئی، ٹھیک ہے نا، اب یوں پکڑ کے ہاتھ ہٹا کر یوں کاٹ لیں، کام ہو گیا، اسی طرح یہاں کا وہ احتیاط کرنی ہے، جتنا یہ پورے ناپ سے پکڑنا ہے، اب آگے پیچھے پھسل کر جائے نہیں، ہاں یہ کاٹ دیں تو پیسے بھی بچیں گے، اطمینان بھی رہے گا کہ میری جو سنت میں نے رکھی ہے وہ سلامت ہے، ورنہ پھر خطرے سے خالی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں، بہتان کسے کہتے ہیں، بہتان لگانا کیسا ہے، اس کی کوئی وعید ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ، میری اور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے گا۔
بہتان یعنی تہمت الزام. تو یہ تہمت جو ہے یہ بہتان ہے, یہ گناہ کا بہتان, برائی کا گناہ کا, یعنی کسی نے وہ گناہ نہ کیا ہو اس کے باوجود یہ کہنا کہ اس نے یہ گناہ کیا, اب چاہے سامنے سے کہے چاہے پیچھے سے کہے, یہ بہتان ہے اور یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. حدیث پاک میں کہ یہ بہتان کے عذاب کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, عبرت نشان ہے, جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ پاک اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات کے گناہ سے اس شخص کو راضی کر کے یا اپنے گناہ کی مقدار عذاب پا کر نہ نکل جائے. ایک تو ہے کہ پل صراط پر اس کو روکا جائے گا. دوسری حدیث میں ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے تو اللہ پاک اسے جہنم میں قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ اس کے بارے میں اپنی کہیں بھی بات ثابت کرے. اس سے مراد یہ کہ طویل عرصے تک وہ عذاب میں مبتلا رہے گا. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور بھی سنیے, جہاں کسی مسلمان مرد کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جاتی ہو ایسی جگہ جس نے اس کی مدد نہ کی, یعنی یہ خاموش سنتا رہا اور ان کو منع نہ کیا, تو اللہ پاک وہاں اس کی مدد نہیں کرے گا جہاں اسے پسند ہو کے اس کی مدد کی جائے. اور جو شخص ایسے موقع پر کسی مسلمان مرد کی مدد کرے گا جہاں اس کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جا رہی ہو تو اللہ پاک ایسے موقع پر اس کی مدد فرمائے گا جہاں اسے پسندیدہ ہو, محبوب ہو کہ اس کی مدد کی جائے. ایک اور بھی روایت ہے کہ تہمت لگانے والے کو ایسی جگہ رکھا جائے ردغۃ الخبال, جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ بہتا ہے, تو وہاں مطلب ہے کہ اس کو رکھا جائے گا جو کسی مسلمان پر تہمت رکھے گا اور اس وقت تک ہی اندر رہے گا جب تک اپنے کہے سے نکلنا ہے, یعنی مثلا یہ کہ اس کا عذاب پورا نہ ہو لے. تو یہ بہت خطرناک, اور یہاں تو تہمت لگانے میں دیر لگتی نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بول دیتے, یعنی بالکل ایزی بول دیتے جھوٹ بولتا ہے, اب خواہ بول دیا جھوٹ بولتا ہے یا گپ مارتا ہے, سمجھے گپ بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے نا, تو اب یہ کہ گپ مارتا ہے جھوٹ بولتا ہے سمجھے, تو اب یہ کتنا ایزی ہے. اور اگر واقعی وہ ایسا نہیں ہے, گپ نہیں مار رہا جھوٹ نہیں بول رہا, تو یہ تہمت ہے نا, یہ تہمت کے سر پہ سینگ اور پیچھے دم تھوڑی ہوتی ہے, یہی تو تہمت ہے کہ کسی پر بلا وجہ گناہ منسوب کر دینا, کس نے یہ گناہ کیا. تو جھوٹ بولنا اگر گناہ نہیں ہے تو پھر گناہ کس کو بولتے ہیں. تو اس طرح بہت ساری, یہ ادھر کیوں کھڑا ہوتا ہے, ادھر سے کالج کی لڑکیاں گزرتی ہیں حالانکہ بےچارا اپنی ماں کا انتظار کر کے کھڑا ہوا ہے یا بہن کو چھوڑنے آیا ہے بالفرض, ہے بےچارا کھڑا ہوا ہے یا چھٹی مل گئی تو انتظار میں کھڑا ہوا ہے کہ میری بہن آئے گی تو میں لے جاؤں گا, یعنی میں ایک وہ حسن زن کی باتیں کر رہا ہوں. تو یہ لیکن یہ اس لیے کھڑا ہوا ہے یہ بد نگاہی کرے نعوذ باللہ, یا کوئی کہیں دیکھ رہا ہے اتفاق سے وہاں کوئی لڑکی ہے اور یا کوئی امرد ہے وہ دیکھ رہا ہے, اس کو پتا بھی نہیں کچھ اور دیکھ رہا ہے, لیکن فوراً کہہ دیا جائے گا کہ یار یہ بد نگاہی کر رہا ہے, یا کسی کے ساتھ دیکھ لیا بولا ہے اس کے ساتھ ہی اپنا اس کا فلاں مفاد ہے جو گناہ بھرا مفاد ہے اس لیے اس کے ساتھ ہے, یا مالدار کے ساتھ دیکھ لیا تو یہ اس سے پیسے کھینچتا ہے, حالانکہ بیچارے نے کبھی پیسے نہیں لیے اس سے, لیکن جب پیسے کھینچتا ہے اس کا مال کھاتا ہے تو اس لیے خوش آمد کرنے کے لیے اس کے پیچھے پھرتا ہے. تو تہمتیں اگر اپنے گننے جائیں نا تو میرا خیال ہے کہ شاید یعنی یوں مبالغہ کروں تو قدم قدم پر ہم لوگ تہمت میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے, اور مطلب بالکل آسرا ہی نہیں کرتے کسی پر گناہ منطبق کرنے پر, چشمہ کرنے پر کوئی مطلب ہم کو مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا, کر ہی دیتے ہیں فوراً کر دیتے ہیں. تو اس کا عذاب کیسے بھگتیں گے, کیسے سہا جا سکے گا, کون اس کو برداشت کر سکے گا, یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے. ورنہ واقعی تہمت, غیبت, بدگمانی, جھوٹ, یہ کچھ اس طرح کے گناہ ہیں کہ جن سے بچنا واقعی اس دور میں یہ دیکھیں مشکل ترین معاملہ ہو گیا ہے, بچ ہی نہیں پا رہے ہم لوگ, مبتلا ہو ہی جاتے ہیں. اللہ پاک بچانے والا ہے, وہ چاہے گا تو ضرور ہم بچے رہیں گے. تو اس لیے اچھا ماحول ہو, عاشقان رسول کی صحبت ہو, اس طرح کے جو اجتماعات دعوت اسلامی کے ہیں, مدنی مذاکرات جو ہیں, ان میں مدنی قافلوں میں سفر ہوتا رہے گا, نیک اعمال کے مطابق جو رسالہ ہے اپنا دعوت اسلامی کا اس کے مطابق زندگی گزاریں گے, خانے پور کریں گے. تو یہ کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس طرح کی سوچ جو ہے نا ہماری ڈیولپ ہوتی رہے گی, بنتی رہے گی, بڑھتی رہے گی, اور گناہوں سے ہم بچتے چلے جائیں گے. ورنہ آج کل کا ماحول بہت خراب ہو گیا ہے, یعنی وہاں اصل تو مطلب پتہ ہی نہیں ہے نا کچھ کہ تہمت کیا ہوتا ہے, غیبت کا نام سنا ہوتا ہے, تہمت, الزام, الزام تراشی, یہ سنا ہوتا ہے, لیکن یہ کیا ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور اس میں کیا گناہ ہے, کیا عذاب ہے, یہ کتنا خطرناک ہے, یہ کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. گھر کے گھر تہمت سے اجڑ جاتے ہیں, میاں بیویوں میں ایک دوسرے پر تہمت, یہ عام ہے, اسے یہ دوسری کے ساتھ چل رہا ہے میرے, وہ اس کے لیے تو لیٹ آتا ہے رات کو, پتا ہے کیا کرتا ہے, اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے. حالانکہ بیچارہ مطلب کسی محفل نعت میں گیا ہوگا, کہیں اور گیا ہوگا, چلو اگر وہ لیٹ آیا بھی ہے تو اس کو نہیں آنا چاہیے تھا, تاہم یہ کہ اب ایک دم سے اس لیے لیٹ آیا کہ یہ دوسری کے ساتھ, یا یہ کیوں کھڑکی میں کھڑی رہتی ہے, وہ سامنے جو نوجوان رہتا ہے نا اس لیے کھڑی رہتی ہے, ان کی کوئی ترکیب, میرا گھر برباد ہو جائے گا, میرا سکون اس نے چھین لیا ہے, اب اس بیچاری کو پتا بھی نہیں ہے, اور یہ اپنے نارملی کھڑی ہے کھڑکی میں, نہیں ہونی نہیں ہونا چاہیے کھڑکیوں میں کھڑا, عورت کو بالکونیوں میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے, یہ مانتے ہم, لیکن اب اس پر یہ تہمت لگا دے کہ اس لیے کھڑی ہے, ہو آ رہی ہو, آپ کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے کے لیے کہ یہ اس گناہ کے لیے کھڑی ہوئی ہے. تو یہ گھر گھر کی کہانی اگر کہوں تو شاید ایسا ہو رہا ہے. اس طرح بعض اوقات پھر بات بڑھتی ہے, جھگڑے بڑھتے ہیں, اور 1-2-3 ہو جاتا ہے, طلاق ہو جاتی ہے, جھوٹ بولتی ہے. اب وہ بیچاری قسمیں کھاتی ہے کہ میں اس لیے نہیں کڑی, جھوٹ بولتی ہے, تو جھوٹی قسمیں کھاتی ہے, میں نے خود دیکھا, میرے پاس ثبوت ہے, یہ پتا نہیں ہوتا کہ ثبوت بولتے کس کو ہے. واقعی بول رہا ہوں, اگر بول رہا ہوں شرعی ثبوت لاؤ, میرے پاس شرعی ثبوت ہے. کیا شرعی ثبوت ہے؟ میرے دوست نے مجھے بتایا, ارے دوست دن میں یار 100 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے, اس کا ثبوت تو نے شرعی ثبوت بنا دیا, تو پتا ہی نہیں وہ شرعی ثبوت کیا ہے. دو گواہ لانے پڑتے ہیں, یہ صورتیں ہیں ثبوت کی, دو گواہ لانے پڑتے ہیں. اچھا بعض صورتوں میں 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے, سمجھے؟ تو اب جیسے 2 گواہ لائے, مرد مسلمان 2 گواہ, یا 1 مرد مسلمان 2 مسلمان عورتیں گواہ, جہاں یہ صورت ہے وہاں لائے تو وہ گواہی دیں. اب اگر یہ گواہ نہیں لا سکتا تو سامنے والا قسم کھا کر اگر کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر رہا, میں نے یہ کام نہیں کیا, تو اس کی قسم مان لی جائے گی. اب قسم ہم بولے جھوٹ بولتا ہے, اب یہ قسم کھائے تو بھی یہ جھوٹا ہے, تو یار تو ہی سچا ہے دنیا میں, یار سارے جھوٹ بولتے ہیں, کچھ تو خیر کر, کچھ تو رحم کر, قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھائے گا. تو اتنا ماحول خراب ہے, سب علم کی کمی, بری صحبتیں, گناہ بھرے چینلز پر بیٹھے بیٹھے, اب سوشل میڈیا نے مزید تباہی میں اضافہ کر دیا, ان الٹے سیدھے کلپ دیکھ دیکھ کر گندے لوگوں کے, غیر مسلموں کے, بد مذہبوں کے, بد کرداروں کے, اور طرح طرح کے کلپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں مطلب جھوٹ ہوتا ہے, کبھی معاذ اللہ کفریات تک ہوتے ہیں, یہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں. اب بتائیے کردار سازی کیسے ہو, اور مولانا مولوی تو ایسے, مولانا تو ایسے, اب ایسی صورت میں تو جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت ہے ہی مطلب علماء کے قدموں کے صدقے ہم کو ملنے والی. جی ہاں, علماء کی پیروی کریں گے, علماء کی کیوں پیروی کریں گے؟ جیسے کہ اللہ اور رسول کی پیروی کا بھی حکم دیتے ہیں, ورنہ تم پر تو وہی نازل نہیں ہوگی نا, نہ عالم پر وہی نازل ہوئی, لیکن عالم کو اتنی سمجھ پڑتی ہے کہ قرآن میں کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, اور عالم ہم کو سمجھاتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ہم ان کو تو ایک آنکھ ہم کو باتیں نہیں, عالم ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, یا مولانا کو کیا پتہ چلے, تو قبر میں پتہ چلے گا, مولانا کو پتہ چلتا تھا کہ تیرے کو پتہ چلتا تھا, کتنے 200-100 ہوتے ہیں, مرنے کے بعد پتہ چلے گا, ابھی نہیں پتہ چلے گا. ہو سکتا ہے نظام میں بھی پتہ چل جائے, جب روح قبض کی جا رہی ہو اس وقت بھی پتہ چل جائے کہ کیا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. جو باعمل عالم دین ہے نا, اس کے قدموں سے لگے رہیں گے اللہ کرے ایمان سلامت لے کر دنیا سے نکل جائیں گے, اللہ کی رضا کا مجدا لے کر ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ. کہاں نکل جائیں گے؟ جنت کی طرف نکل جائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فرقان احمد سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں پیشانی کا جمنا فرض ہے, لیکن جب پیشانی کو زور سے دباتے ہیں تو پیشانی پر ایک نشان پڑ جاتا ہے جو کہ لوگوں کی نظر میں بہت عزت کی وجہ بھی ہوتا ہے, تو اگر کسی کو یہ ڈر ہو کہ میں ریا میں مبتلا نہ ہو جاؤں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟
گھر میں مسجد بنا لے اور کیا, مسجد میں نماز پڑھے گا تو نظر تو آئے گا یہ لوگوں کو, حج بھی گھر میں پڑھ لے, حج پڑھے گا تو عرفات میں لوگ تو دیکھیں گے اس کو, تو یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی. تو وضو کرے گا وضو خانے پر تو نظر نہیں آئے گا لوگوں کو کہ بھائی وضو کر رہا ہے نماز پڑھے گا ابھی. تو یہ کہ لوگوں کے خوف سے عمل ترک کر دینا یہ بھی ریا ہے, تو ریا سے مقابلہ کرنا ہے, اصل ریا کو قریب پھٹکنے نہیں دینا, اور اپنی عبادت جو کرتے ہیں اس کو بڑھانا ہے گھٹانا نہیں ہے, یہ اصول آپ یاد رکھ لیں تو فصل حال ہو جائے گا. اچھا اب رات پیشانی کا داغ پڑ جائے گا تو آپ کو کس نے کہا کہ رگڑو پیشانی زمین پر گھسو؟ کس نے کہا؟ تو کسی نے نہیں کہا. یعنی یہ مسئلہ ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو, یہ سجدے کی حقیقت ہے, یہ لکھا ہے ٹھیک ہے نا, یہ ضروری ہے. تو اب ہر ایک کی پیشانی پر داغ نہیں پڑتا, یہ بھی ہے, سجدہ بالکل صحیح کرتے ہیں داغ نہیں پڑتا. تو اس میں نتیجہ یہ سب نکل رہا ہے کہ بعضوں کی کھال جو ہوتی نا یہ پتلی اور نازک ہوتی ہوگی, اس پر داغ جلدی پڑ جاتا ہوگا. بعضوں کی کھال سخت ہوتی ہوگی, اس پر داغ جلدی نہیں پڑتا ہوگا. بعضوں کی کھال اس سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہوگی, تو وہ عمر بھر نمازیں پڑھتا رہے کبھی تہجد نہ چھوڑے, پیشانی پر داغ نظر نہیں آئے گا, یہ سمجھ میں آتا ہے مطالعہ وغیرہ کرنے سے. ورنہ تو جو بزرگان دین علماء کرام بڑے بڑے متقی پرہیزگار ہم نے تو دیکھے ہیں نا, تو اب ان کے سر پہ اگر پیشانی پر داغ نہیں ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ نماز نہیں پڑھتے یا ان کو مسئلہ پتہ نہیں ہے, اس زمین پر پیشانی نہیں لگاتے, ادھر فضا میں چھوڑ دیتے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہی کہ وہ کھال کا یہ مسئلہ لگتا ہے. انما الاعمال بالنیات, اگر یہ داغ خود بخود آ گیا اور ہم اس سے ریا کا فائدہ نہیں اٹھا رہے لوگوں کے دکھانے کے لیے, خود بخود آ گیا, اب دل میں خیال آنا ریا کا, اس پر آدمی کا اختیار نہیں ہے نہ اس پہ گناہ ہے, جبکہ اس کو جمال اتنا لے کہ جمال اور اس کو لوگوں کی عزت پانے کا ذریعہ بنا لے تو ریا کار ہے, کہ خود نہیں بنا رہا, باہر خیالات تو آتے ہی ہیں, اس کا اس کو توجہ نہ دے اس پر, شیطان تو چاہتا ہے کہ رسوا کرے. تو اس میں مطلب یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے, نشان بھرے لگ جائے انشاءاللہ قیامت کے دن یہ چمکے گا, اخلاص والوں کا نشان جو ہے سجدے کی جگہیں جو ہے نا روشن ہوں گی, یہ بھی چمکے گا انشاءاللہ. میں مختلف اقوال بزرگوں کے پوری بحث ہے اس میں, تو اس کی جس بحث پڑھنا چاہیں تو فیضان نماز میں بھی کچھ نہ کچھ اس میں دلائل ہیں اس کے, یہ داغ کے. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور, یعنی نماز نور ہے. تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجی جلد پہلی صفحہ نمبر 232 پر فرماتے ہیں, یعنی نماز مسلمان کے دل کی چہرے کی قبر کی قیامت کی روشنی ہے, یعنی نور, نور مانے روشنی, روشنی ہے. پل صراط پر سجدے کا نشان, پل صراط پر سجدے کا نشان بیٹری یعنی ٹارچ کا کام دے گا. رب فرماتا ہے نورہم یسعى بین ایدیہم, ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے. یعنی جو خوش نصیب نمازی جن پر رب کا کرم ہوگا, جن کو نور عطا ہوگا, تو وہ نور جو ہے ان کا, ان پل صراط تو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا, یہ ذہن رکھے گا, پل صراط بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوگا, بال سے باریک, بلیڈ سے تیز, تلوار کی دھار سے تیز, اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا, اس کے آنکڑے جگہ جگہ لگے ہوں گے جو پکڑ پکڑ کھینچ کے پھینک رہے ہوں گے جہنم میں. اسی پوزیشن میں گزرنا سوائے رب کی رحمت جس پر ہو اور کوئی نہیں گزر سکتا, وہی گزر سکتا ہے. تو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اس پول پر یہ نماز جو ہے وہ نور ہے. تو یہ نور جو ہے, یہ قرآن کریم میں نور مطلقہ نور یہاں نماز کا تذکرہ نہیں ہے کہ ان کا نور، اب جو نور ان کو ملا وہ نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے، تو پل صراط پر جس کو نور دیا جائے گا کہ وہ آگے آگے اس کی رہنمائی کرے دوڑے، تو پھر یہ کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ کٹ کر بھی نہیں گرے گا، ورنہ لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے اور وہ پل صراط جو یہ جہنم پر بنا ہوگا، یہ موت کا کنواں سنا ہوگا آپ نے، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، سنا بچپن سے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی کیا ہے کچھ کوئی گہرا ہوتا ہوگا گڑا، اوپر کوئی سنا رسا بندھا ہوتا ہے، رسے پر اسکوٹر چلاتا ہے کوئی، ایسا ہی ہے دیوار پہ چلا رہا ہوتا ہے، اچھا تو وہ دیوار چھوٹی ہوتی ہوگی تو ماہر ہوتا ہوا چلاتا ہوگا، کبھی اسے گرنے کے بھی واقعات ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ جیسے کنویں پر، ابھی اتنا ماہر اتنا تو تجربہ کار آدمی چلا رہا ہے، لیکن وہ بھی پتا نہیں کیا کیا منتیں کر کے تعویذیں باندھ کر دم درود کر کے ہوتا ہوگا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں، اور پیسے سب کروا رہے ہوتے ہوں گے اس کو، تو پل صراط تو اس سے بھی خوفناک جگہ ہے، ایسی خوفناک جگہ ہے کہاں دنیا میں، ہو ہی نہیں سکتی، تو اس پر گزرنا اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا، اپنی عقل ہوشیاری سے نہیں ہوگا، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ.
رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے اس پار، رب سلم امتی، رب سلم امتی دعا فرما رہے ہوں گے، پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار، تو جب آقا دعا فرما رہے ہیں اور اگر آقا کی دعا قبول نہیں ہے تو کیا تیری میری ہوگی، سرکار جس کی قبول ہوگی انہیں کے صدقے ہوگی، تو سرکار جب دعا مانگ رہے ہیں تو اے رضا اب گھبراہٹ کس بات کی، اب کائے کو بے قرار ہو رہا ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، اب تو جھومتا ہوا بے خطر پل سے گزر، تیرا کوئی نام نہ لے، آقا دعا کر رہے ہیں تیرے مصطفیٰ تیرے لیے دعا کر رہے ہیں، رب سلم امتی پروردگار میری امت کو سلامتی سے گزار، یوں انشاءاللہ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے ہی، بعض لوگ اس داغ کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ان بیچاروں کو شادی کے خود لگتے نہیں ہوں گے، ان خال سخت ہوتی ہوگی تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھستا ہے تو اس لیے، تو یہ بھی تومت تومت کا باپ چلا تھا نا کہ اس نے گھس گھس کر داغ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، سری تومت ہے کھلی تومت ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے جس جس کے داغ بنایا ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ بھی ایک تہمت یاد آگی کہ لوگ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے، نہیں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی نے کہا مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جھوٹ بولتا ہے، دیکھے میں نے بات ایسا ہے کہ جو یعنی کہ یوں لگے کہ تب بڑے مزید وضاحت نہیں کرتا، لیکن پھر میرا ذہن کیا بولتا ہے، یہ اس طرح بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں قسم کھائے فلا کرے، اپنے کو لگے کہ یار لگتا ہے اس کو زیارت نہیں ہوئی، جب اس دوسروں کی زیارت کا بیچارے کو یقین ہی نہیں آ رہا، بھلے شخصیت کتنی ہو نام کتنا بڑا ہو، اب دنیا دیکھی بھالی ہے، یعنی مجھے نہیں ہوا تو یار کسی کو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار میرے کو داغ نہیں پڑا تو یہ سارے داغ جس کے پیشانی کے یہ سب جھوٹے ہیں ریاکار ہیں، یہ کیسے میرتے ہو جائے گا کیسے، تو یار مطلب وہ ہماری میمنی میں بولتے ہیں پانچی کرتا سانجی دیے نہ اپنی کرو تو شام ہو، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، یا اپنی آخرت کی طرف دیکھو، اپنے عیبوں کو دیکھو، کسی کے چکروں میں کائے کو پڑتے ہو یار، یعنی ایک انگلی دوسروں کی طرف اٹھاتے ہیں تین انگلیاں آپ کی طرف آتی ہیں، اس کو دیکھ تو یہ تین انگلیاں کہتی ہیں اپنے کو دیکھ تو کتنا اچھا ہے، اپنی اصلاح کی مطلب آدمی کوشش کرتا رہا، جہاں واقعی ضرورت ہے کوئی ایسی بات کی تو وہ دوسری بات ہے، جنرلی بات کر رہا ہوں کہ پیشانی کا داغ کی اب کون سی لیبورٹری لائیں گے یار جسے یہ طے ہو جائے، یا کون سی مطلب ہے کہ اسکیننگ مشین ایجاد ہوئی ہے کہ جسے پتا چل جائے کہ اس نے خلوص کے ساتھ اس کا داغ ہے یا اس نے گھس گھس کے بنایا ہے، جب اپنے کو پتا نہیں ہے تو ہم مطلب حسن زن رکھ کر ثواب کمائیں، کہ حدیث پاک میں حسن زن من حسن العبادت ہے، کہ حسن زن یعنی اچھا خیال کسی کے بارے میں رکھنا یہ اچھی عبادت میں سے، تو عبادت کا ثواب کماؤ نا یار، کہاں شیطان کے چکروں میں پڑھ کر کسی پر تہمتیں اور غیبتیں اور بدگمانیوں کے لپڑے میں پڑھ کر شیطان کو خوش کرنے لگے، شیطان تو اپنی ٹیم بڑھا رہا ہے کہ میں اکیلا جہنم ہی کو جاؤں گا، فوج ظفر موج لے کر جاؤں گا اپنی جہنم، تو ہم اس کے سپاہی کیوں بنے،
اس طرح کے جذبات یا اس طرح کے سوچیں تو بہت سارے لوگوں کے بارے میں پھر لوگوں کو آتی رہتی ہیں. کوئی چندہ دے رہا ہوتا ہے یا کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے, اب اس کا ایک اپنا انداز ہے, یا یار یہ دکھاوا کر رہا ہے, یہ دنیا کو بتانے کے لیے ایسا کر رہا ہے. کوئی رو رہا ہے تو بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو مطلب کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے. کوئی جھوم رہا ہے اللہ پاک کا ذکر کرتے کرتے, یار یہ دکھاوا کر رہا ہے. کوئی صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے جھوم رہا ہے, دیکھو یہی لگتا ہے سب سے بڑا عاشق رسول,
اوور ایکٹنگ کر رہا ہے.
ہاں تو یہ اس طرح کی چیزیں دیکھنے والے کے ذہنوں میں آتی ہیں, خیالات آتے ہیں, تو کیا یہ سب کے سب قابل گرفت ہوتے چلے جائیں گے؟ اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالنے کے لیے آپ جیسے آپ نے بھی تہمت وغیرہ کے تعلق سے فرمایا کہ اس طرح, تو اب یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک شخص اجتماع میں آ بھی رہا ہوتا ہے پھر بھی اس کی یہ سوچ نہیں بن پا رہی ہوتی کہ یار مجھے ریاکاری کی اس پر تہمت نہیں لگانی, مجھ پر اس پر بہتان نہیں لگانا. تو آخر یہ قلبی صفائی جس کو آپ کہتے ہیں کہ قلبی تربیت ہو, سوچ و قلب دونوں کو پاکیزگی نصیب ہو جائے, تو اس کے لیے کیا, اور یہ جو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر جو آدمی تبصرے کرتے ہیں یہ بھی کیا قابل گرفت ہوں گے؟
اصل وہ خیال آنا اور چیز ہے اور دل میں جمانا اور چیز ہے. تو جمع نہ لے, جیسے کہ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے دل میں بدگمانی آئے تو اسے جمع نہ دو, اور بس سکونی آئے تو رکو نہیں اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو. تو یوں مطلب یہ کہ گناہوں کے جو بھی خیالات آتے ہیں اس کو آدمی رد کرتا رہے اور دور کرتا رہے, تہمت اس کو بھی دور کرے, حسد ہو تو اس کا بھی اپنے طور پر علاج کرے, اپنی توجہ ہٹائے, سمجھے کہ یہ تو اللہ نے اس کو دیا ہے تو اللہ کے دیے پر میں کیوں, یعنی حسد کے معنی یہ نا کہ اس کو جو نعمت ملی ہے یہ ضائع ہو جائے, بعض یہ بھی ہے کہ ضائع ہو کر مجھے مل جائے, لیکن ایک تعریف یہ کہ اس پہ ضائع ہو جائے, اس کے پاس نہ رہے. اب کسی نعت خوان کی آواز اچھی ہے تو اب یہ کہ چھوٹا نعت خوان جو اس کو لوگ کم گھاس ڈالتے ہوں تو اس کو مطلب آنکھوں پہ بٹھاتے ہوں, آواز بہت اچھی ہو تو بہت خطرہ ہے کہ اس کے دل میں حسد پیدا ہو کہ یار اس کی آواز بیٹھ گیا تو اچھا, یار اپنے کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا, ہاں یہ جب نہیں ہوتا نا تو وہاں گیا تھا نا میں تو کوئی نہیں تھا تو اپنی نکل پڑی تھی, کیا سب مان دیتے تھے, اب یہ جب آتا ہے تو یار اپنے کو پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا. تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, ایسا ہوتا انہیں ایسا ہونا بالکل یعنی کہ یہ ممکنات میں سے, لیکن کسی چھوٹے نعت خوان کے بارے میں یہ ہم نہیں طے کر سکتے کہ یہ فلاں سے جلتا ہے حسد کرتا ہے, یہ نعوذ باللہ میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا. یہ ہر فیلڈ میں لے لو, ذہین طالب علم ہوگا تو جو کند ذہن ہوگا وہ اس سے جیلسی حسد میں مبتلا ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے, چانس ہوتا ہے. کاروبار میں جس کا دکان زیادہ چلتی ہے دوسرا دکان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے ادھر بھیڑ لگی ہے تو یہ اس کا دل تو جلے گا اس کا, اور اب یہ شیطان بولے گا کہ یار اس کا کچھ ہو جائے نا یار, اس دن دکان بند تھی نا اس کے بچہ بیمار ہو گیا تھا اپنی نکل پڑی تھی, کیا دکان پر رش ہو گیا تھا, آج یار اس صبح جا کے بیٹھ گیا ادھر گا نظر اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں ہے. تو یہ مطلب نہ کرے سر, تو یہ اللہ نے اس کو برکت دی اس کی روزی میں, اللہ نے اس کو حسن و جمال دیا, اللہ نے اس کو ذہن اچھا دیا, اللہ نے اس کو آواز اچھی دی, تو اللہ کے دیے پر یار تو کائے کو مطلب یہ نہیں کہ بگڑتا ہے, اللہ نے غلط کیا گیا اس کو دے کر جو تو بگڑ رہا ہے اس پر. تو حسد کرنے والا ایسا ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے, اگرچہ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا, اس کو یہ ذہن میں توجہ نہیں ہوتی, لیکن اس کے مفہوم یہ بن رہا ہے, تو اس لیے وہ حسد کرے نہیں, اللہ اس کو بھی برکت دے مجھے بھی یہ نعمت مل جائے, اس میں عرض نہیں ہے. اس کو رشک بولتے ہیں, غبطہ رشک, رشک صحیح ہے, حسد بری چیز ہے, حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو. تو یوں مطلب یہ کہ بدگمانی نہ کرنی چاہیے. نہیں فتح رضویہ شریف لکھا ہے, فتح رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 672, قلب کا حال اللہ تعالی جانتا ہے اور مسلمان پر بدگمانی حرام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ تو تھا اردو کا شعر, اور میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ فارسی کے اشعار ہیں. اردو کے بہت سے اشعار تو آپ نے سنے ہوں گے, اور شاید فارسی کے کچھ اشعار بھی سنے ہوں گے, لیکن آج میں جو اشعار کے معنی اور تشریح اپنے شیخ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ اشعار یہ ہیں: بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. پلیز شیخ، ان اشعار کا مطلب بھی بتائیے اور تشریح بھی سمجھائیے.
بندہ پروردگارم امت احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پروردگار اللہ پاک کا بندہ ہوں، اور احمد نبی پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی. میں چار یار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے اور اولاد علی سے بھی میں محبت رکھتا ہوں، اہل بیت سے بھی میں محبت رکھتا ہوں، چار یاروں سے اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہوں. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، مذہب حنفیہ دارم نہ میں حنفی ہوں اور ملت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر ہوں. خاک کے پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، یعنی میں غوث پاک کے قدموں کی خاک ہوں، اور یہ ایک عاجزی کے الفاظ ہیں کہ میں غوث پاک کے قدموں کی خاک ہوں اور ہر ولی اللہ کے زیر سایہ رہتا ہوں، سارے اولیاء کرام کا مجھ پر سایہ ہے. اچھا، اصلی کتاب جو ہے نا وہ اس میں اور یہ ان اشعار میں تھوڑا سا فرق دیکھا. اصلی کتاب میں یہ تابع اولاد علی، اس کا وزن بھی ٹوٹ رہا تھا. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار جملہ یاراں تابع اولاد علی، یہ اصل کتاب کا. اچھا، مزید آگے بھی فرق ہے. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، یہ تو اس کے مطابق ہے. اچھا، اب مصرے میں فرق ہے. جاں فدائے غوث اعظم دل فدائے ہر ولی، تو یہاں مطلب یہ کہ جاں فدائے غوث اعظم دل فدائے ہر ولی، یعنی غوث پاک پہ میری جان قربان اور ہر ولی پر میرا دل قربان، کہ یہ لوگ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں. اب وہ جیسے کہ ان بس صرف وہ قرآن حدیث، بے شک جو بھی قرآن حدیث سے ملتا ہے وہ لے لیں، کہ جن کا راستہ اگر صرف نبی کے راستے پر چلے تو یہ بھی نبی کا راستہ ہے کہ ہم ولیوں کے راستے پر چلیں. اہدنا الصراط المستقیم،
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا.
جن پر تو نے انعام کیا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھا راستہ وہ ہے جن پر تو نے انعام کیا. اللہ کریم نے اپنے ولیوں پر انعام کیا، اسی لیے ہم ولیوں کے راستے پر چلتے ہیں. ولیوں کا راستہ کون سا؟ جو نبیوں کے طرف جا رہا ہے، اور یہی راستہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جا رہا ہے، اور نبیوں کے سردار کے پیچھے پیچھے یہ راستہ جنت کی طرف لے جا رہا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. انعام کیا کیا؟ اپنی رضا ان کو عطا کی، اپنا قرب عطا کیا، اپنی محبت عطا کی، اور ایسا بنایا کہ ان کے صدقے جنت تقسیم ہوگی. یہ اب اگر ولی اولیاء جنت میں نہیں جائیں گے تو ہم جیسے گناہگار لوگ جنت میں جائیں گے کیا؟ وہ نہیں جائیں گے، انہی کے صدقے ہم جائیں گے بھائی. تو یوں مطلب بزرگوں کے پیچھے چلنا، یہ اس کو مطلب بعض لوگ نہیں سمجھ آتی، علم کی کمی کی وجہ سے وہ اس طرح کی کمزور باتیں کر جاتے ہیں. اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو، اس کو چھوڑو. کائے کو چھوڑے یار، تو چھوڑ دے نا، جاننا میں گر جا تو، اگر چھڑوانا ہی چاہتا ہے تو. ہم تو کبھی نہیں چھوڑیں گے کہ یہی ہمیں لے جائیں گے، اپنے پاس تو کہاں اتنی طاقت ہے یار، پاور ہاؤس پہ بلب رکھیں گے تو پٹ جائے گا. صحیح وسیلے والے، اور قرآن کریم نے بھی تو فرمایا نا، وب تک وہ وسیلہ، اور مطلب اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. ہم تو وسیلے کو ایسے لپٹے ہوئے ہیں کہ یہ نہ چھوٹے. بس وسیلہ چھوٹا تو ڈائریکٹ جانے کی طاقت ہے کس میں؟ کوئی آئے تو صحیح ہے جو ڈائریکٹ جانے کی طاقت رکھتا ہے. تو اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, تو انہی کے پیچھے لگے ہوئے کہ یہی ہمیں ملائیں گے, یہی ہمیں پار لگائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, عصر کی نماز کے بعد سونا کیسا؟
منع ہے, بچنا چاہیے, گناہگار نہیں ہے سونے والا. البتہ یہ کہ اس میں اگر عصر کے بعد سویا اور عقل چلی جائے تو خود کو ملامت کرے کہ کیوں سویا. حدیث شریف میں یہ مضمون ہے. یعنی یا تو عقل چلی جا سکتی ہے یا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے عصر کے بعد سونے سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یار مرشد ایک سوال معلوم کرنا تھا, آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے کس وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی نماز پڑھتے ہوئے جو اگر آنسو نکلے اس سے وضو ٹوٹے گا, یا بیماری کے سبب جو آنسو نکلے گا تو اس سے وضو ٹوٹے گا؟ اس کی اگر تھوڑی سی تفصیل سے وضاحت فرما دیں, امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کافی تشفی ہو جائے گی.
دکھتی آنکھ سے بسبب مرض جو آنسو نکلا وہ وضو بھی توڑے گا اور ناپاک بھی ہے. باقی دکھتی آنکھ سے بھی ویسے خوف خدا کی وجہ سے کوئی رویا, یا عشق رسول میں رویا, نعت شریف سنی اور رو دیا, یا وہ کوئی دھواں یا وہ پیاس کاٹی ہری, اس کی وجہ سے جو آنسو نکل آیا ناپاک یہ بھی نہیں ہے. دکھتی آنکھ سے بوجہ مرض جو آنسو نکلا وہ ناپاک بھی ہے اور وضو بھی توڑتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے, جس پر حج فرض ہو جائے وہ جان بوجھ کر حج نہ کرے تو اس کا کیا گناہ ہوگا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے.
بہار شریعت جلد پہلی حصہ چھٹا پیج نمبر 1036 مسئلہ نمبر 3, جب حج کے لیے جانے پر قادر ہو, اس کو قدرت حاصل ہوگی, حج فوراً فرض ہو گیا یعنی اسی سال میں, اور اب تاخیر گناہ ہے, اور چند سال تک نہ کیا تو فاسق ہے اور اس کی گواہی مردود یعنی رد ہے, یہ گواہی کہ وہ قابل نہ رہا, مگر جب کرے گا ادا ہی ہے قضا نہیں. یہ اپنے جس پر حج فرض ہو اور بلا وجہ حج نہیں کرے گا تو اس کے لیے یہ خطرہ ہے کہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر. بعض لوگ نہیں کرتے, کئی ایسے مالدار لوگ ہوتے ہیں جن کو واقعی بظاہر رکاوٹ نہیں ہوتی, جس کو شریعت رکاوٹ قرار دے. مال کی محبت رکاوٹ ضرور ہوتی ہے, دنیاوی مصروفیات ضرور رکاوٹ ہوتی ہے, مگر ہر رکاوٹ کو شریعت رکاوٹ تسلیم نہیں کرتی. تو جس کو شریعت رکاوٹ تسلیم نہ کرے, ایسی رکاوٹ سے وہ رکے گا تب بھی یہ مجرم ہے. تو اس لیے وہ حج تو مطلب فرض ہونے کے باوجود کئی ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کرتے, سمجھاؤ تو بعض کر بھی لیتے ہیں. تو آپ بھی دیکھیں کسی کو تو سمجھائیں وہ, مگر اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ بولے گا یہ ہے تو یوں ہے تو فنا ہے, یہ بیٹی کا فرض ادا کرنا ہے, لوگ اس کو بولتے ہیں بیٹی یعنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کی, تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے حج فرض ہو تو ابھی رکاوٹ ہو جائے گی. بیٹی کی شادی میں خرچہ کیا ہے؟ خرچے تو ہم نے اپنی شامت اعمال کی وجہ سے بڑھا کر رکھ دیے ہیں, ورنہ کیا خرچہ ہے بتائیے. اگر آپ کو جہیز, جہیز بھی زیادہ زیادہ سنت ہے, فرض کے مقابلے پر سنت تو نہیں لا سکتے نا. اور پھر یہ کہ جو جہیز ہم نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, اس کو تو علماء جذبات میں آ کر وہ کیا کہتے ہیں جلال میں آ کر, بعض علماء نے اس کو لعنت لکھا ہے, جہیز کی لعنت. وہ یعنی مطلب غریب آدمی کی بیٹی مطلب بیچاری بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہے, یہ جہیز جو اس کو گھر آباد کرنے نہیں دیتا, اس طرح کا جہیز کہ جو مطلب یہ کہ بل جبر ہمارے یہاں لیا جاتا ہے اور نہ دے تو تانے مینے برائیاں اور کنجوس ہے فنا ہے, بیٹی کو کچھ نہیں دیا. تو اس طرح کی یہ جہیز کی صورت جو ہے نا, یہ پھر وہ گویا ایک طرح نوست بن جاتی ہے, آدمی کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. اور آج کل ایسا ہے یا نہیں ہے آپ مجھ سے کم نہیں سمجھتے ہوں گے, इन बातों को, या घर के घर इससे मतलब वो मुतासिर है और परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, इसी तरह मुतवस्सितुल हाल यानी जो मीडियम तबका है वो भी परेशान है, और ज़्यादा ज़्यादा मालदार जो होते हैं ना अरबोंपति, इनको प्रॉब्लम इसमें कम होता है, और इन्हीं के वजह से बिगाड़ भी बढ़ता है कि इतनी डिशें पकाएंगे हॉल में और इतना जहेज देंगे, इसकी खूब नुमाइश होगी, तो मीडियम तबका और गरीब तबका जो दिल महसूस करे जाएगा कि हम कैसे करें, इस तरह की शादी हम नहीं कर सकते, यही हो रहा है। फिर क्या वो गरीब या मीडियम तबका ज़रूरत कर्जा लेगा, इसको ज़रूरत समझ कर कि कर्ज़ा, फिर अब वो कर्ज का चक्कर लगाता है, फिर बाद कर्जा अदा ना करने की सूरत में खुदकुशी तक की वारदातें होती है, अदा नहीं कर सकता जिसने दिया वो जान को आ गया है, या सूदी कर्जा लिया तो सूद दर सूद बढ़ता चला जा रहा है, बंदा करे क्या, तो वो रास्ता नहीं लेना चाहिए खुदकुशी का, लेकिन बात ले लेते हैं, हराम होते गुनाहगार ऐसा करने वाला जहन्नम का हकदार है। तहम ये कि मैं एक बात को बताता हूँ, ये एक मुसीबत नहीं है, हजारों मुसीबतें हैं जो समझ लो जो आजकल हमारे यहाँ शादियों में घुस गई हैं, दाखिल हुई, इसकी कंपेन भी चलाते हैं समाजी इदारे वाले और मुख्तलिफ लोग, हम लोग भी कुछ ना कुछ वक्तन फवक्तन बोलते रहते हैं इस पर, लेकिन समझ नहीं आती, इतना मतलब बेचारे नौजवान जो होते हैं इनका जहन बनता भी है, जो हम लोग सुनते हैं बाद उनका जहन बनता भी है, एक बड़े बूढ़े जो है ना वो स्पीड ब्रेकर बन जाते हैं, ये है ना हमारा खानदान, ये हमारी नाक कट जाएगी, तो हट तुझे ना समझ, मौला मौलवी इन मौलवियों क्या पता चले इनका पेट भरा हुआ है, ये मतलब इस तरह करके माज अल्लाह वो बस ये उससे गुनाह भरे अंदाज भी इख्तियार करते हैं, यार अंदाज भले गुनाह भरा नहीं होता लेकिन मुश्किल बहुत होता है। अब किसी ने 50 डिशें पकाई शादी में अपने हलाल के पैसों से, ठीक है ना, तो ये इसको हम ये नहीं कहेंगे इसने गुनाह किया, हलाल के पैसों से 50 डिशें पकाई, भले पकाई इसका माल है, लेकिन इसकी मुश्किलात क्या है, मेरे जैसा आपके जैसा गरीब मीडियम ये दिल पकड़ लेगा कि या अल्लाह हम कैसे करेंगे, फिर मुतालबे इसकी मिसाल उसकी मिसाल, उसने इतना किया उसने इतना किया, उसने अपने भाई एक मन दे दिया सोना, समझे 100 किलो सोना दे दिया अपनी बेटी के जहेज में, हलाल पैसों से दिया 100%, कोई गुनाहवरी सूरत नहीं है, इसको कोई गुनाह तो नहीं कहेगा, लेकिन एक दूसरों के लिए कितनी मुश्किल खड़ी हो गई कि दूसरा तो सोच भी नहीं सकता इतना सोना देने का, खैर 100 किलो तो कोई ऐसा रिकॉर्ड पर है नहीं तारीख की कि किसी ने दिया हो, मैं मुबालगा किया कि इतना भी दे तो कोई हरज नहीं है, सारी दुनिया उठाकर कोई मतलब मेहर में दे दे अरबों खरबों रुपए, शरण हरज नहीं है, जायज है, लेकिन एक मैं ये कह रहा हूँ कि बाज ऐसे जायज काम है जो दूसरों के लिए बड़ा मसला बने हुए, तो हमारे ये भी हो रहा है, इतनी डिशें बनती हैं, फिर अब इन डिशों का साइड इफेक्ट अलग है, ये जो जाया किया जाता ना अनाज, अब ये जो जानबूझकर जाया किया गया ये गुनाहों की सूरत है, ये अलग सूरत है, तो बहरहाल ये कि शादी आसान होनी चाहिए, मेहर हल्का फुल्का हो, शरीयत के दायरे में हो, हल्का फुल्का हो, ये नेमतें हैं जो अगर ऐसा हो जाए, इसी तरह शादी में जो डिशें पकती हैं वो भी मतलब इस तरह की हों कि लोगों के लिए बर्डन ना पड़े। अब आप बोलोगे यार किस तरह की हो, तो मैं इसकी ज़रा आपको मेन्यू तो देने से रहा, मेरा मेन्यू आपकी समझ में आएगा नहीं, मैंने दाल चावल के वली में किए अपने बच्चों के, हम तो नहीं कर सकते, तो फिर आपके क्यों पूछते हो मेरे को कि मेन्यू क्या है, मैंने बता दिया मेन्यू अपना कि मैंने यूँ किया, तो यार इन जैसे हम नहीं बन सकते, इन जैसा कोई खानदान हमको नहीं मिल सकता, बात यह भी दुरुस्त है आपकी, लेकिन इसलिए कहता हूँ कि दरमियाना दरमियाना दर्जे का ये 4-5-6 डिशें हों, 25-25 डिशे करते हैं, पता नहीं कितनी डिशे करते हैं कि मतलब फेंका भी 5-6 भी शायद ज़्यादा भूल गया हूँ, मैं वापस ले लेता हूँ, असम हैसियत आपस में ऐसी सूरतों के न, मेरे अपने वली में मैं वो ना हॉल हमने बुक किया ना शामियाना ताना था, वो हमारे जो इमारत है जिसकी तस्वीर आपने देखी होगी गऊ गली में, देख कर आपको हैरत होगी कि झुकी है या इमारत है, तो पुराना मकान है, तो खैर तो उसके बिल्कुल जो ग्राउंड फ्लोर था हमारे, वही अपने पड़ोसी हमारे अच्छे ताल्लुक थे उनसे, तो इन्होंने हमको जगह दे दी अपना, इनका बड़ा ज़रा नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर का कमरा था वो बड़ा था, उसमें हमने दरियाँ बिछा कर वो जिस तरह न्याज में थाल खिलाते ना, उस थाल में हमने وہ سادہ سا پلاؤ یہ کھلایا تھا. اور مٹھائی میں میرا خیال ہے ہم میمن جو ہے نا کتیانے کے میمن ہیں ہم لوگ, وہ ایک برادری ہے کتیانہ برادری, گاؤں ہے انڈیا کا, اس کے اس میں ہوتا ہے شاید لڈو اور گاٹھیا, یہ لڈو مخصوص
ہے میمنی میں لسا لڈو جونا ہے وہاں
لسا لڈو تو بٹے ہو رہے ہو لائن جی لسا لڈو واہ مطلب کوئی زمانہ
لسا لڈو گاٹھیا کلی
شاید گاٹھیا نے لڈو
اکنی بدے
میرے خیال میں بس یہ تھا پلاؤ اور لڈو گاٹھیا یہ میرے ولیمے میں. اب میں مشہور تو الحمدللہ ہوں لیکن بحیثیت سرمایہ دار نہیں ہوں نا, پھر بھی سرمایہ داری کی جاتی ہے اس میں, اس کی ریس کی جاتی ہے کہ یار اس نے یہ کیا اس نے کیا تو یار مجھے بھی تو کسی کھاتے میں ڈالو یار کہ میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں ایک, مجھے تو اس کا بھی تو کبھی آدمی پھر بھی کر لے کہ چلو یار اس نے یہ کیا تھا ہم چلو یوں کر لیتے ڈان ڈان یہ نہیں ہو سکتا. باتیں اچھی کرتا ہے تو میٹھا میٹھا ہپ ہے میٹھا میٹھا آپ کر لیتے تو یہ بھی میں میٹھا میٹھا بتا رہا ہوں, نہ آپ قرض دار ہوں گے نہ مجھے کوئی قرضہ لینا پڑا تھا نہ مطلب کوئی پرابلم نہیں تھا. اب یہاں تو لاکھ لاکھ یا لاکھوں روپے تو خالی ہال کا خرچہ ہوتا ہوگا میرا خیال ہے, میرے جو ہال طرح طرح کے ہوتے ہیں ان کا تو چلو باہر بھی شامیانے لگائیں گے تو خرچہ تو ہوتا ہے, تو مجھے کوئی شامیانے لگانے کی بھی نوبت نہیں آئی تھی, سب سستے میں پھٹ گیا تھا الحمد للہ رب العالمین. اب تو میں پر نانا بن گیا ہوں, یہ بھی نہیں کہ میں کم خرچہ گیا تو کوئی تانے ملے جھگڑے ہو گئے روٹ بن ہو گئے, کبھی روٹ بن نہیں ہوئی ہماری الحمدللہ, پہلے دن سے آج تک گھر چل رہا ہے میرا اللہ کی رحمت اس کا کرم ہے اللہ, اب بھی نظر بد سے بچائے بڑھاپے میں نظر تو لگ سکتی ہے لیکن الحمدللہ نہ لڑائی ہیں نہ جھگڑے ہیں, وہ دعوت اسلامی بھی کام کر رہی ہے نہ کبھی اس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ, کبھی ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی میرے گھر سے میرے دینی کام میں رکاوٹ نہیں آئی. اتنی بڑی نعمت مجھے لڈو گاٹھیے اور پلاؤ کے ذریعے ملی ہوئی ہے میرے ولی میں وہی ہوتا ہے. آپ بولو کہ مالدار کے گھر چلتے ہیں, مالدار کے دو چار دن کے بعد طلاق ہو جاتی ہے, میں بناؤ بولو تو لسٹ بناؤ, ایک مبالغہ کر رہا ہوں مجھے پتا ہے مطلب بیچاروں کے مطلب یہ کروڑوں روپے خرچ کر کے بازوں کے گھر نہیں چلتے, دوسرے دن روٹ کے جا کے گھر بیٹھ جاتی ہے میں کہ چلی جاتی ہے, یہ بڑے گھرانے کی ہوتی ہے, یہ اتفاق سے میڈیم ہوتا ہے بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے, ہونا اکول اکول چاہیے, مالدار تو مالدار کیا یہ جمے گی کیا, میڈیم میڈیم کیا جمے گا, غریب غریب کیا جمے گا, غریب کو اونچے خواب دیکھنے نہیں چاہیے, مالدار گھرانے میں کمند لالنی نہیں چاہیے, لڑکیاں بیٹھی وہ دے تو دیں گے لیکن اس کو آپ سنبھال نہیں سکو گے, وہ نازوں کی پلی ہے وہ آپ کے گھر کے پوچھے تھوڑی لگائی ہے, تو ماسیوں میں پلی ہوئی ہے, آپ بولے کہ تو ماسی بن جا تو یہ کیسے ہوگا, غریب ہوگی تو سب کریں تو گھر چلے گا آپ کا. یہ میں نے بہت بڑی آپ کو مطلب بات شاید باتوں باتوں میں بتا دی ہے, اس پر اگر آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کم دکھی ہوں گے, دکھی نہیں ہوں گے تو گارنٹی نہیں ہے خطرات کم ہو جائیں گے دکھی ہونے کے, غریب دیکھ کر آئے گی نا تو آپ کے ساتھ رہے گی, داڑھی دیکھ کر آئیے تو رہے گی, زلفے دیکھ کر آئے گی تو رہے گی, آپ بعض لوگ کیا وہ دولے زلفے ہوتی ہیں نکاح کرتے ہیں نا تھوڑا سیٹ کرا لیتے ہیں زلفے ختم ختم کر دیتے ہیں اور تھوڑا بال زلفوں کی طرح کر لیتے ہیں, ارے اللہ کے بندے یہ سیمپل یہ دے گا نا کل تو نے زلفے بڑھائی نا یہ کھینچ لے گی پکڑ لے گی سیمپل اور تھا مال اور دے رہا ہے تو پھر لڑائی شروع ہو جائے گی, یہ زلفے دیکھ کر ہی آئے نا یہ آپ کی عافیت ہے آپ کی بھلائی ہے, اس میں یہ مثال دی مثال داڑھی سیٹ کر کے جاؤ گے داڑھی رکھیے لیکن تھوڑی ماں نے کہا باپ نے کہا تو اس نے کہا تھوڑا جذبہ شادی کا تو آپ نے تھوڑی سیٹ کر لی اور تھوڑا آگے پیچھے کر دیا اس کو تراش خراش, اب تو آپ نے بڑھائی نا ہو سکتا ہے سمپل کچھ اور مال کچھ لڑائی شروع ہو جائے اور جا کے بیٹھ جائے, تو جو مال دینا ہے نا سمپل پہلے وہی رکھو سامنے بھائی یہ دینا ہے دھوکہ نہیں کرو, برکت والا نکاح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو برکت والا قرار دیا جس میں فریقین یعنی سسرال اور میکے دونوں لڑکی لڑکا دونوں کے جو پارٹیاں ہیں دونوں پارٹیز کا خرچ کم ہو, چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی جس نکاح میں فریقین نہ دونوں پارٹیوں کا خرچ کم کرایا جائے, مہر بھی معمولی ہو, جہیز بھاری نہ ہو, جہیز بھاری نہ ہو, کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، نہ لڑکی والے مقروض ہو نہ لڑکے والے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ پاک کے توکل پر لڑکی دی جائے۔ وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے، ایسی شادی خانہ آبادی ہے۔ خانہ آبادی کا مطلب بھی سب نہیں سمجھتے ہوں گے، خانہ آبادی ہونے خانہ نے گھر آباد ہونا، خانہ فارسی لفظ ہے، خانہ مانے گھر، آبادی، یعنی کہ جو برکت والا نکاح ہوگا اس کا گھر آباد ہوگا، بے برکتی میں پھر آبادی خطرے میں پڑ گئی، خانہ بربادی کا امکان بڑھ گیا۔ مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں، آج ہم حرام رسموں بےہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہ ہا، یعنی بہت سارے گھروں کے لیے باعث بربادی بنا لیتے ہیں۔ اللہ پاک اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلوا علی الغبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم۔
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔